ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون میرے محترم بھائیو, انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے. ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کے لائق, قدر کے لائق اور مرتبے کے لائق تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اور اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مرتبہ دے. ایک انسان اگر غریب ہے, لوگوں کے ہاں مال کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے, وہ لوگوں میں ایک دم گرا پڑا انسان مانا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے اور اللہ کی بات کو دیتا ہے, تو ایسا انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایسا ایک انسان بھی اگر زمین پر ہو تو پوری زمین کا, کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس کے لیے چلاتا رہے گا. اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے مالدار اور کئی عزت والے, عہدے والے لوگ گزرے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو اللہ کا دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے برباد کر دیا. کئی قومیں ہیں جو نبیوں کی آئیں اور مال و اسباب ان کے پاس تھے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, ان کے پاس صلاحیت تھی, ان کے پاس میجورٹی تھی, ان کے پاس بہت طاقت تھی, وہ بڑے بڑے خاندان والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا, اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق کا انکار کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسمان سے عذاب بھیجا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. چاہے فرعون کا معاملہ ہو, قوم عاد ہو, قوم ثمود ہو, قوم صالح ہو, جتنی بھی قومیں آئی ہیں, جتنے بھی نبی آئے ان تمام کی قومیں ہوں, نوح علیہ السلام کی قوم ہو, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے ان کو ختم کر دیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں, بلال تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے رات جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز اپنے سامنے سنی ہے. یعنی میں رات میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی, تو چل رہا تھا, تیری آواز مجھ کو سنائی دے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات دن میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت نماز اس کے بعد ادا کرتا ہوں. یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو صورت کے اعتبار سے بالکل کالے بدصورت, نسب کے اعتبار سے حبشی, عہدے کے اعتبار سے غلام, غلام, کوئی قبیلہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی نہیں جو ان کا احترام کرتا ہو. مکہ کی وادیوں میں, مکہ کے علاقے میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں, اور مشرکین ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد, توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد, دین حق پر اپنے آپ کو ڈال دینے کے بعد, مشرکین کے لیے یہ ایسی ہو گئے جیسے شریر بچوں کے لیے کوئی پرندہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. شریر بچوں کے ہاتھ میں آپ کوئی پرندہ مل جائے, آپ دیکھیے اس کا کیا حال کرتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں, بستیوں میں اور راستوں پر گھسیٹنا, مارنا, پیٹنا, مذاق اڑانا اور ہر قسم کا عذاب جو ایک جانور کو انسان دیتا ہے اس سے برا عذاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا. اور وہ تھے کہ احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے کی رٹ لگائے ہوئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ میں اگر حق کو قبول کرتا ہوں تو کیا مسئلہ پیش آئے گا, لیکن انہوں نے جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین آیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ان کے سامنے کھلا, تو انہوں نے بغیر کسی پسو پیش کے, بغیر کسی لمبی سوچ کے انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو پیش کیا ان سارے مصائب کے لیے, مصیبتوں کے لیے جو حق کے قبول کرنے کے بعد انسان پر, خصوصاً کمزور انسان پر آتی ہیں. آپ سوچیے, یہی وہ انسان ہے کہ جس کو مکہ میں مشرکین جانور کی طرح پیٹا کرتے تھے اور جن کو گھسیٹا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, ان کے سینے پر سل لگ دی جاتی تھی. ریگستان میں ان کو کیا کچھ تکلیف انہوں نے نہیں دی ہوگی, بتائیے, ہم تو بہت کم سنے ہیں. لیکن کسی ایک دن کا یہ معاملہ نہیں تھا, معلوم نہیں کتنے سال تک ان کو ستایا گیا, کتنے دنوں تک ان کو ستایا گیا, کتنے مہینوں تک ان کو ستایا گیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان مصیبتوں سے نجات پائیں. تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان قیمتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کے دین کو سمجھے. کہ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مکہ میں اس قدر ان کی ذلت تھی, لیکن جب مدینہ میں آئے اور اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی گئی, تو وہاں پر جب اذان دینے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو آگے کیا ہے. کہ جب غلبے اور اقتدار کا دور آیا, طاقت کا دور آیا, مسلمان آج آزاد ہو گئے, کوئی ستانے والا نہیں رہا, کوئی چھیننے جھپٹنے والا نہیں رہا, اس وقت میں جب عزت کا وقت آیا, اللہ کے دین کا پیغام, اللہ کی عبادت کا اعلان کرنے کا جب وقت آیا, تو اس کے لیے کھڑا کس کو کیا گیا؟ بلال رضی اللہ. آپ نے فرمایا, قم یا بلال, اے بلال کھڑے ہو جاؤ, جیسے تم کو عبداللہ ابن زید بتاتے ہیں ویسا تم کہتے جاؤ. اور انہوں نے اذان دی, وہی احد احد مکہ میں کہنے والے مدینہ میں بھی وہی تھے جو کھڑے ہو کے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے بنے. وہی وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا, بلال کیا بات ہے کہ رات میں جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی گھسٹنے کی آواز سنی. کیا مقام ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کا نبی مسجد میں جا, یعنی جنت میں جا رہا ہے, تو جنت میں نبی کو کس کے جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی. کیسے مقام بنا؟ انہوں نے اپنی ذات سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی بات کو سمجھا. یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے اندر کہ اپنی ذات سے زیادہ قیمتی کس کو سمجھے؟ اللہ کی بات کو. آپ بتائیے, اگر اپنی ذات کو زیادہ قیمتی سمجھے گا, سوچ سمجھ کے مانے گا کہ اپنے کو کچھ پرابلم ہے کیا, اس میں اپنا کچھ نقصان ہوتا ہے کیا, اپنی عزت گھٹتی ہے کیا, اپنے اوپر آنچ آتی ہے کیا؟ نہیں, اپنے اوپر آنچ آتی پھر نہیں ماننا ہے. تو اس نے کیا سمجھا؟ اللہ کی بات کو کم سمجھا اور اپنی ذات کو زیادہ سمجھا. اللہ کے نزدیک ایسا آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے. اللہ کے ہاں ایسا آدمی قیمتی بنتا ہے جو اللہ کی بات کو سب سے زیادہ عزت دے, یہاں تک کہ اگر اس پر اپنی ذات کو قربان کرنا پڑے, اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے, اس کے لیے بھی وہ تیار. تو یہ وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں, جن کی نگاہ میں اللہ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. بتائیے, جس آدمی کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں, کیا وہ اللہ کے پاس قیمتی بن سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں, आदमी की वैल्यू कैसे बनती है, हसब नसब से। बड़े घर का पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत है, बहुत सेहतमंद है, बहुत बड़े जॉब वाला है, ये दुनियादारों के नजदीक इज्जत के रास्ते हैं। अल्लाह के यहां इज्जत इस बुनियाद पर नहीं मिलती है। अल्लाह के यहां इज्जत इस बुनियाद पर मिलती है कि उसके नजदीक अल्लाह के दीन की कितनी इज्जत है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून, कि वो इंसान जो सच्चाई को लेकर आए, जो लोगों के पास सच्चाई पेश करने वाला है वो इंसान, और वो इंसान जो सच्चाई को सच मान ले, एक तो सच्चाई का पेश करने वाला कि जो लोगों के सामने हक को पेश करता हो, और दूसरा वो आदमी कि जिसके पास, जिसके सामने हक पेश किया गया, सच्चाई उसके सामने आई तो उसने उसको सच मान लिया, उसका इनकार नहीं किया, उसको कबूल कर लिया, वो सद्दक भी। अल्लाह ताला फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही वो लोग हैं जो बचने वाले हैं। एक दिन आने वाला है जिसमें सारी जमीन बराबर कर दी जाएगी, जिसमें कोई पहाड़ नहीं रहेगा, सारे पहाड़ जमीन के बराबर कर दिए जाएंगे, कोई बड़ाई बाकी नहीं रहेगी, जमीन एक चटियल मैदान बन जाएगा, जिसमें छुपने की कोई जगह नहीं होगी, जिसमें सारे ओहदे वालों के ओहदे छीन लिए जाएंगे, जिस दिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, जिस दिन सारे सहारे इंसान के टूट जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, उस दिन इंसान का ना माल उसके काम आएगा, न उसका नसब उसके काम आएगा, न उसकी औलाद, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो दिन आने वाला है जिसको कयामत का दिन कहते हैं। उस दिन एक इंसान अगर बच पाएगा तो इसी बुनियाद पर बचेगा कि इसने हक को माना था कि नहीं माना था, इसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ा मकाम अल्लाह के दीन को, सच्चाई को, हक को, अल्लाह और उसके रसूल की बात को सबसे बड़ा मकाम दिया था कि नहीं दिया था, या ये अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को, अपने आप को, अपनी जायदाद को, अपने फ्यूचर को किसको बड़ा मकाम दिए हुए था, सबसे बड़ी चीज इसके नजदीक क्या थी। जो आदमी अल्लाह के दीन को मान ले, सच्चाई को कबूल कर ले, उलाइका उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही वो लोग हैं जो बचने वाले, वरना नहीं बचेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के दीन को कबूल नहीं किया उनको उठाकर जहन्नम के ईंधन में उसको फेंक दिया जाएगा, उसको जहन्नम खाने में फेंक दिया जाएगा, और बहुत बुरी जगह है। और अगर आदमी ने सच्चाई को कबूल नहीं किया था, हमेशा हमेशा वो जहन्नम के कूड़ा खाने में पड़ा रहेगा। अल्लाह के नजदीक कचरे से भी ज्यादा बदतर इंसान वो है जो अल्लाह के दीन की इज्जत न करे, जो अल्लाह का एहतराम न करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम न करे, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत जिसके पास नहीं, अल्लाह के नजदीक वो आदमी इतना जलील है कि उसको जहन्नम में अल्लाह ताला डाल देगा। लेकिन अल्लाह का एहतराम करना, अल्लाह के रसूल का एहतराम करना सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ हम अल्लाह को मानते, रसूल को मानते हैं। अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, और अल्लाह उसके रसूल के बारे में बड़ी बातें करना, ये अपनी जगह है। लेकिन इसका इम्तहान उस वक्त होता है कि वाकई इसके नजदीक अल्लाह का मकाम क्या है, वाकई इसके नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। इसका फैसला तब सामने आता है, ये तब बात जाहिर हो जाती है जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म उसके सामने आता है। अल्लाह को मानता है, अल्लाह का हुक्म भी मानता है कि नहीं मानता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार है। ठीक है, दावा अच्छी जगह है, दावा कर रहा है नबी के लिए सब कुछ निछावर, लेकिन नबी की एक बात तेरे सामने आती है, मानता है कि नहीं मानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं करता है तो जान क्या देगा, नबी के लिए क्या करेगा तू। एक आदमी का इम्तहान होता है जब अल्लाह और उसके रसूल की बात उसके सामने आती है, वो उसको मानता है कि नहीं मानता है। कई एक लोग आपको दिखाई देंगे जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे अल्लाह के दीन के सिलसिले में करते हैं, और उस दौर में भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थे, यहूद थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, अल्लाह से वादे करते थे, अल्लाह वो नबी जो आने वाला है, جس کو تو بھیجنے والا ہے وہ نبی امی تو بھیج دے گا ہمارے پاس, ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, اس کے ساتھ مل کر ہم تیرے دین کے لیے کچھ کریں گے, ان مشرکین پر غالب آئیں گے. بڑے بڑے وعدے کرتے تھے اللہ سے, قسمیں کھایا کرتے تھے, لیکن جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے کون بنے؟ وہی یہود بنے, وہی یہود بنے. کئی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا, کہتے تھے اللہ اجازت دے دے تو اس کے بدلے میں ہم دین کے لیے لڑنے والے بنیں گے. جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پیچھے ہٹ گئے. آدمی وعدہ کرتا ہے, آدمی دعویٰ کرتا ہے, یہ وعدے اور یہ دعوے اس وقت ان کی سچائی کھل کر سامنے آتی ہے جب واقعی اس کا وقت آ جاتا ہے کہ ایک آدمی سچائی کو مان لے, سچائی کو قبول کر لے. اگر آدمی مانتا ہے تو آپ نے دیکھا اولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں. لیکن اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے, رسول کو اپوز کرے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, رسول کی مخالفت کرے, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی, حق کے کھل کر سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کا راستہ صحابہ کا راستہ. سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. یہ آیت نازل ہوئی کون تھے اس وقت میں ایمان والے؟ صحابہ تھے. ایمان والوں کا صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, جہاں اس نے رخ کیا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے, جہاں جانا چاہتا ہے جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, اور جہنم میں پہنچائیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے, رسول اور صحابہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے, صراط مستقیم اس کو نہیں چاہیے, حق کا راستہ اس کو نہیں چاہیے. کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہاں جانا چاہتا ہے, جانے دیں گے اس کو, جہاں وہ مڑ جائے مڑنے دیں گے اس کو, پکڑ کے سیدھا نہیں کریں گے. اس کی مرضی, چاہے تو سیدھا راستہ اپنائے چاہے تو غلط راستہ اپنائے, لیکن پھر غلط راستے پر جا کر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, پہنچائیں گے جہنم میں. وہ جانا چاہتا ہے جس راستے پر اپنی مرضی سے جائے, لیکن انجام اور منزل اس کی اپنی مرضی والی نہیں ہوگی, منزل اس کی جہنم ہی ہے, منزل ہم اس کی طے کریں گے. سچائی کا راستہ چھوڑنے والا چاہے کتنا ہی بڑا خواب کوئی اس کو دکھائے, ارے اس راستے پر چلنے میں بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے, اگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے اور وہ کہیں کسی اور راستے پر چلتا ہے تو وہ انجام کار جہنم میں پہنچے گا. اور اللہ نے فرمایا وہ سات مصیرہ, بہت برا ٹھکانہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ زندگی میں ہر آدمی کے سامنے اور ہر دن بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے, سچائی اس کے سامنے آتی ہے. کبھی پیش کرنے والا بہت بڑا عالم ہوتا ہے, کبھی پیش کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے, کبھی کسی کتاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے, کبھی کسی خطاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے. پیش کرنے والا کوئی بھی ہو, اگر بات واقعی حق ہے تو اب ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر وہ کسی اور وجہ سے, کسی نہ کسی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے پیش کیا تھا اس لیے میں نے انکار کیا. پیش کرنے والا کون تھا یہ اصل نہیں ہے, پیش کرنے والے نے کیا پیش کیا یہ اصل ہے, تو نے انکار کس چیز کا کیا. ایک بادشاہ اگر کوئی پیغام بھیج دے اپنے غلام کے ذریعے سے, ایک دم گھٹیا آدمی ہے, اگر اس کے ہاتھ میں کوئی خط دے کے بھیج دے اور سیل بادشاہ کی ہے, سیل بادشاہ کی ہے, اور وہ پیغام لا کر اس کو دے اور اس کو پھاڑ دے, پیش کرنے والا تو ایک دم فقیر حقیر ہے. بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ نہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتا, پیش کرنے والا بہت کمتر آدمی تھا. بادشاہ کہے گا تو نے جو پیغام پھاڑا ہے, جو حکم انکار کیا ہے, तूने उसका नहीं किया, तूने मेरा किया, इसलिए कि भेजने वाला मैं था, भेजने वाला मैं था। तो आप देखिए कि जो भी हक हमारे सामने आता है, चाहे कोई ऐसा आदमी पेश करे जो गुनहगार हो, चाहे कोई ऐसा आदमी पेश करे जो हमसे उम्र में कम हो, गरीब हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, बहुत बड़े नसब वाला नहीं है, लेकिन देखिए वो पेश क्या कर रहा है, वो किसकी बात पेश कर रहा है। और हम अल्लाह से छुप नहीं सकते हैं, हम अल्लाह से छुप सकते हैं कि हम छुपके में इनकार कर दें और खुल के इकरार करें, नहीं, हम छुपे और खुले हर हाल में अल्लाह के सामने हैं। हम मखलूक से छुप सकते हैं, हम अल्लाह से नहीं छुप सकते हैं। हम अपने दिल की बातें बंदों से छुपा सकते हैं कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, हम अल्लाह से नहीं छुपा सकते हैं। तो अल्लाह के सामने हमारा जाहिर और बातिन दोनों है। हमारे लिए जरूरी है कि जब भी हमारे सामने अल्लाह के और अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, हम बिला झिझक उसको मान लें, लेकिन वाकई वो अल्लाह की बात हो, वाकई वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। ऐसा भी ना हो कि कोई अल्लाह का नाम लेके कोई झूठी बात हमारे सामने पेश करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कोई झूठी बात हमारे सामने पेश करे, मानो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हम ये भी देखें कि वाकई अल्लाह और उसके रसूल की बात है या नहीं। जब बिल्कुल साफ सुथरी बात सामने आ जाए, एक ही रास्ता रह जाता है, समिअना व अताना, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। कि अल्लाह उसके रसूल की बात जब ईमान वालों के सामने आती है, तो ईमान वालों का यही तरीका होता है कि उसको सुनते हैं ध्यान से और उसको मान लेते हैं बगैर किसी पेचीदगी के, बगैर किसी रुकावट के। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनके सामने हक आता है, लेकिन उस हक को मानते हैं नहीं, मानते इनकार कर देते हैं। कितना बदकिस्मत है इंसान जो अल्लाह की बात का, अल्लाह के रसूल की बात का इनकार करते हैं। कि उसके पास मौका था कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान के अल्लाह के पास इज्जत का मर्तबा पाए, लेकिन उसने अपने आप को जलील कर दिया। कैसे जलील किया? उसने हक का इनकार कर दिया, चाहे अकेले में हो या मजमे में हो, लेकिन अल्लाह की बात का इनकार कर दे, हक का इनकार कर दे, अल्लाह के नजदीक वो जलील हो जाता है, चाहे उसकी बुनियाद पर लोगों में कितना ही बड़ा मकाम उसको मिल जाए। एक आदमी हक का इनकार करके दुनिया में इज्जत पाए, वो इज्जत मौत तक रहेगी, उसके बाद अल्लाह के पास उसको लौटना है, अल्लाह के पास उसका हिसाब होने वाला है, अल्लाह के पास उसको इज्जत नहीं मिल पाएगी, वो जलील होकर जहन्नम में डाला जाएगा, वो जलील करके जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आज की इस गुफ्तगू में हम देखते हैं कि वो क्या रुकावटें हैं जो एक इंसान को हक के कबूल करने में पेश आती हैं। क्यों लोग सच्चाई को मानते नहीं है, क्यों लोग हक को मानते नहीं, क्या वजह है? तो ऐसी कई वजूहात हैं। आज के इस दर्स में हम ऐसी 10 वजूहात देखेंगे, 10 प्रॉब्लम हैं, 10 रुकावटें हैं जो एक इंसान को सच्चाई के मानने में आड़े आ जाती है। आदमी जन्नत तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, आदमी अल्लाह का मुकर्रब बंदा होते होते जलील हो जाता है, आदमी इज्जत पाते पाते बेकीमत हो जाता है, जन्नती बनते बनते वो काफिर बन जाता है, जहन्नमी बन जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या रुकावटें हैं? अगर हमने उन रुकावटों को पार कर दिया तो हमारे लिए कामयाबी है। अगर उसमें से कोई एक भी चीज हमारे लिए रुकावट बन गई और हमने हक का इनकार कर दिया, सारी जिंदगी की सारी कोशिशें बर्बाद हो सकती है आदमी की। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वो क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। लोग क्यों सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं, लोग क्यों अल्लाह और उसके रसूल की बात को तस्लीम नहीं करते हैं? उसमें सबसे पहली वजह है एराज। सबसे पहली चीज क्या है? हक से भागना। एक इंसान हक को सुनने के लिए तैयार ना हो तो आप बताइए हक को सुनेगा ही नहीं तो मानेगा कब? कितने लोगों के सामने आप यूं कहें कि भाई जरा सुनो तो सही, वो कहे हमको सुनना भी नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है, जरा यहां तो आओ, पास तो आओ, बात तो सुनो, दीन की मजलिस में आओ, अल्लाह और उसके रसूल की किताब जरा पढ़ के सुना, जरा सुनो तो सही, हमको नहीं सुनना है, कान में उंगली डालेंगे। حق کے قریب نہیں آنا یہ حق کے سننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اور حق کا نہ سننا اس کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اور حق کا قبول نہ کرنا آدمی کے جنتی بننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو نمبر ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے, حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہونا, حق کو نظر انداز کر دینا کہ اس کے سامنے کوئی حق لے کر آئے بولے نہیں ہم کو دیکھنا بھی نہیں ہے, ہم کو سننا بھی نہیں ہے, ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے. یہ پہلی وجہ ہے جو آدمی کے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. قرآن کریم میں سورہ الملک میں آیت نمبر 10 میں ساری دلیلیں آپ کو قرآن و سنت سے دوں گا, پچھلی قوموں میں کیا کیا پرابلم ہے اور اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ہے, کیونکہ حق کو دلیل کی روشنی میں سیکھنا چاہیے ورنہ کوئی بھی آدمی آئے گا کچھ بھی بولنا شروع کر دے گا. اور یہ حوالے ہیں, آپ گھر پہ جا کے قرآن میں اور حدیث کی کتابوں میں چیک کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا قول بیان کیا قرآن میں, جہنم میں جانے کے بعد جہنمی پچھتائیں گے اور وہاں پر وہ ایک بات کہیں گے, جہنمی وہ کہیں گے, اللہ نے ان کا قول ذکر کیا, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی لوگ کہیں گے کہ کاش کہ اگر ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا, عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے. اگر ہم نے اللہ کی بات سنی ہوتی, حق کے پیغام کو سنا ہوتا, نبی کی بات سنی ہوتی, اللہ کا دین اس کی دعوت دینے والے کے پیغام کو کم سے کم سنا ہوتا ہم نے, اور ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے. جہنمی کیوں بنے, انہوں نے اللہ کے دین کی بات کو سنا ہی نہیں. تو سننے سے آدمی نہیں سنے گا تو مانے گا بھی نہیں, مانے گا نہیں تو آدمی جہنمی بن جائے گا. تو پہلی وجہ یہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے, انسانیت میں بگاڑ آیا, اللہ نے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا, ان کی قوم کا حال خود انہوں نے بیان کیا. قرآن کریم میں آپ سورہ نوح میں آیت نمبر 5-7 تک پڑھتے چلے جائیں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا, وقال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے رب, نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں, دعوت دی قوم مانتی نہیں. کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال. 950 سال, یعنی آپ سوچیے کہ 950 سال دعوت دے رہے ہیں. کہا اے میرے رب, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, رات دن دعوت دی, دن رات ایک کر دی ہے, دن میں تجارت کے وقت کو برباد کر کے ان کو دعوت دی, رات میں آرام کے وقت کو خراب کر کے ان کو دعوت دی. میں نے اپنی تجارت, اپنے آرام سب کو تیاگ کر تیرے دین کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے ان کو دعوت دی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن جتنا میں دعوت دیتا گیا میری دعوت نے ان کو اور بھگایا, میری جتنی دعوت میں دیتا گیا وہ مجھ سے اور دور ہوتے چلے گئے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کہ میری دعوت نے ان کے فرار ہونے میں ہی اضافہ کیا, وہ مجھ سے اور بھاگتے چلے گئے, جتنی میں ان کو سمجھاتا گیا اتنا وہ دور ہوتے چلے گئے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم, اور جب بھی میں نے ان کو پکارا تیری مغفرت کی طرف کہ وہ آئیں حق کو مانیں اور تاکہ تو ان کی مغفرت کرے, جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے, جعلوا اصابعہم فی آذانہم, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی, انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی, واستغشوا ثیابہم, اور اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے, واصروا واستكبروا استكبارا, اور اپنی بات پر اڑ گئے, اپنے دین پر اڑ گئے, نہیں ماننے پر اڑ گئے. وہ اصر زد میں آ گئے, واستكبروا استكبارا, اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے, گھمنڈ میں آ گئے وہ لوگ, جتنا میں دعوت دیتا گیا مجھ سے دور ہی ہوتے گئے, بھاگتے تھے, ملتے ہی نہیں تھے. اور علماء نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں پہچان نہ لے, اور بعض علماء نے کہا کہ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کہتے تھے ہم کو تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ منہ چھپا لیتے تھے کہ تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے ہم کو، اور بات کرتے تھے اگر نوح علیہ السلام جا کر ان کے پاس تو کیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل ان کے دلوں میں حق نہیں سما سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی اور اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ اتنا پانی ہو گیا کہ جتنے انکار کرنے والے تھے ان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملی اور سب کے سب غرق ہو کے برباد اور ہلاک ہو گئے. اور کون بچا؟ وہی بچا جس نے وہ حق جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا قبول کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ پہلی وجہ ہوتی ہے جو انسان کے سچائی کے قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، بولتا مجھ کو سننا ہی نہیں ہے. اور آج بھی اس دور میں آپ کہیں بھائی اللہ کی بات ہے، نہیں ہم کو نہیں سننا ہے، کیوں؟ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے، اخبار پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، الف لیلہ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، ٹی وی دیکھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، اور کیا کچھ نہیں، فلموں کی کتابیں گانوں کی کتاب پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، سب کچھ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کیا ہوں گے، گمراہ ہو جائیں. کتنی افسوس کی بھائی مسلمان کی زبان سے بات نکلے جو اس زمانے کے کفار کہتے تھے کہ قرآن یہ سنو گے تم بھٹک جاؤ گے، آج مسلمان کہہ رہا اس کو احساس نہیں کہ میں کیا اپنی زبان سے کلمات نکال رہا ہوں. ایک غیر مسلم کے پاس جا کے بول سکتا ہے بھائی قرآن پڑھیں گے گمراہ ہوں گے؟ جاہل کہیں گا، جاہل ہے تو، تو تیرے دھرم کی کتاب کے بارے میں بولتا ہے ہماری دھرم کی کتاب پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی تم لوگ گمراہ ہو گیا. آپ سوچیے مسلمان کیا بعض اوقات اپنی زبان سے کہتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرما رہا ہے، ہدل للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، بھائی گمراہ ہو جائیں گے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے تو، بتائیے جہالت نہیں تو اور کیا ہے. یہ پہلی وجہ ہے جو حق کے ماننے میں کیا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. دوسری وجہ کیا ہے، جہالت. اور جہالت کیسی، کہ جہالت میں انسان مبتلا ہو لیکن اس کو احساس نہیں ہو اپنی جہالت کا، اور وہ جاہل رہنے پر مطمئن ہو. جاہل رہنے پر کیا ہو جائے، بھائی ہم کو جاہل ہی رہنا ہے. کتنے لوگوں سے آپ دین کی بات کریں، بولے بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم کو یہ نہیں سمجھتا ہے. آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے، ہم کو سمجھنا بھی نہیں ہے، ہم جاہل ہیں. اب بتائیے جاہل رہنا کوئی عزت کی چیز ہے؟ اگر کسی آدمی سے فارم بھروایا جائے اور اس میں اس کو ٹک کرنے کے لیے کہا جائے جاہل غیر جاہل، جاہل ہے یا جاہل نہیں ہے، وہ جاہل پہ ٹک کرے گا، اس کو شرمندگی ہوگی، یہ کیا فارم ہے مجھ کو جاہل لکھنے کے، میرے بارے میں آپ انسلٹ کر رہے ہو، دنیا کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے. لیکن دین کی بات جب اس کے سامنے پیش کی جائے، ارے بھائی ہم جاہل ہیں، ہم کو، ارے بھائی جاہل ہے ٹھیک ہے سنو تو صحیح، بولے نہیں ہم کو سننا بھی نہیں، ہم کو علم پہ آنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ زیادہ علم سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دوسری مصیبت ہے. آپ بتائیے شیطان نے کیسا انسان کو، مسلمان کو، آج مسلمان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو شیطان کو بھی بہت علم تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا، سب سے زمین پر علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار علم والی شخصیت کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور جاننے والا ہے زیادہ؟ کوئی آدمی کہے زیادہ دین کا علم رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور ہے؟ کافر ہے وہ، کافر ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کا علم زیادہ نہیں رکھتا تھا. اپنی مرضیات، اپنی شریعت، اللہ کی پسند ناپسند کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم کیا دیا، اللہ نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے، میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما. علم کی زیادتی کا حکم اللہ نے دعا کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اسی نبی کا امتی آج کہہ رہا ہے زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. بتائیے کہ وہ نبی جو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے علم کی زیادتی کا, اسی نبی کا امتی آج کہہ رہا ہے نہیں بھائی علم زیادہ ہو گیا نا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو جہالت پر قناعت, جاہل رہنے پر راضی ہو جانا اور علم کے لیے دل کے دروازے بند کر دینا, یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے آدمی کے گمراہ ہونے کا. اور بعض اوقات آدمی کا جہل ایسا ہوتا ہے جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے, کہ ایک آدمی جہالت میں مبتلا ہو لیکن اس کو اپنی جہالت کا احساس نہیں ہو, وہ اپنے آپ کو جانکار سمجھتا ہو لیکن اللہ کے دین کا علم اس کو واقعی نہیں ہو, ایسا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور عام طور سے جو گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن واقعی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہوتا ہے, وہ اپنی عقل کو دین کا جج بنا دیتے ہیں, وہ اپنی عقل کو میری سمجھ میں آیا تو صحیح نہیں تو نہیں, چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو. ایسا آدمی کیا ہوتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. اپنے دل سے اپنی عقل سے اپنے دین میں کچھ بھی نکالنا, یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. جو اس کو اچھا لگا وہ اچھا, جو اس کو برا لگا وہ برا, ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ حق کے قبول کرنے والے نہیں بن پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل کو پیمانہ بنا لیتے ہیں, ان کی سمجھ میں جو آتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے, وہ سچائی اپنے سے باہر کہیں دیکھ پاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں خسارے میں کون ہیں, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی دنیا کی ساری کوششیں رائے گاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں, بہت کیا انہوں نے سب برباد ہو گیا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. جہالت, نہیں معلوم میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, چیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. جہالت, اور جہالت سے آگے علم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں, بس ہم کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی بس, ہم کو اور دیکھنا ہی نہیں ہے, ہم کو اور دیکھنا نہیں ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس کو چیک بھی نہیں کرنا ہے. جو آدمی چیک کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے, ارے بھائی ایک آدمی ہے معمولی آفس کو جا رہا ہے, پانچ منٹ ہی بچے ہیں نکلنے میں, گاڑی آئے گی ابھی, آخری پانچ منٹ میں آئینہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی دبا داغ تو نہیں ہے کہ نہیں, آئینے میں دیکھ لیتا ہے بھائی کہیں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے, کنگھی ٹھیک سے کیا کہ نہیں کیا. آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے, میں باہر جا رہا ہوں, ارے بھائی اللہ کے پاس تیرے کو جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, چیک کر لے کہ واقعی میرا دین صحیح ہے کہ نہیں, میرا ایمان عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں, میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں. آدمی دس بار راستے میں رکا کے پوچھتا ہے بھائی یہ راستہ وہیں جاتا ہے نا, یہ راستہ شرور کو ہی جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, دس بار آدمی پوچھتا ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ گمراہ نہ ہو جائے, کہیں کسی اور راستے پہ نہ نکل جائے. نہیں میرے کو معلوم ہے, سیدھا جاؤ. کرتا آدمی ایسا نہیں کرتا آدمی ایسا. جس آدمی کو گمراہی کا ڈر ہوتا ہے وہی آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. جو آدمی بے فکر ہوتا ہے, لاپرواہ ہوتا ہے, وہ کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا ہے. پھر وہ جاہل جہالت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر انجام اس کا ایسا برا ہو جاتا ہے, اس کو جب ہوش آتا ہے وقت نکل چکا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں سنتے نہیں سنتے نہیں, چیک کرتے نہیں اپنے آپ کو, دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کبھی آخری وقت میں معلوم پڑتا ہے کہ میں زندگی بھر سب غلط کرتا رہا. افسوس ہوتا ہے, کاش مجھ کو معلوم ہوتا تو میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا. کتنے لوگ ہیں. تو دوسری وجہ کیا ہے؟ جہالت. اور دیکھیں جہالت کہ ایک آدمی کو احساس ہو بھائی مجھ کو معلوم نہیں, بتاؤ جو صحیح میں مانتا ہوں, ایسا آدمی بچ جاتا ہے. جو آدمی واقعی سمجھے بھائی میرے کو نہیں معلوم, بتاؤ صحیح کیا ہے میں کرتا, یہ بچ جاتا ہے. لیکن جو آدمی کہے بھائی ہم کو سننا نہیں, ہم کو جو معلوم وہی صحیح ہے, یہ آدمی کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ پاتا ہے. یہ دوسری رکاوٹ ہے سچائی کے قبول کرنے میں, کہ جہالت پر آدمی مطمئن ہو, یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ کو کچھ چیک کرنا نہیں ہے, تحقیق ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے, تم کرو تحقیق, بہت ہوشیار ہے تم لوگ کرو, ہم کو نہیں کرنا ہے, ہم جو ہے وہ ہم صحیح ہے, ہم غلط بھی رہے تو ہم کو ایسے رہنے کا ہے کہ نہیں. ایسے لوگ, میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو زمین پر نہیں ہے, ایسے لوگ ملتے ہیں روزانہ. بھائی ہم کو جہنم میں جانا, ٹھیک ہے تم کو جنت میں جانا جاؤ, ایسے بھی لوگ ہیں. بتائیے ایک مسلمان اپنی زبان سے کہے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں, کیا سمجھا اس کو جہنم کیا ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے بھائی, ہم کو جہنم میں جانا ہے, ہم غلط ہے نا, رہن دو ہم کو غلط. بہت بری بات ہے جو آدمی یوں کہے کہ بھائی جو صحیح ہم کریں گے, بتاؤ اگر میں غلط ہوں اس کو بتاؤ میں صحیح کرتا ہوں اپنے آپ کو, بتاؤ تو صحیح, سننے کے لیے تو تیار ہوا آدمی. اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کے سننے اور اس کے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں آیت نمبر 3 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں حجت بازی میں آ جاتے ہیں, بغیر علم کے اللہ کے سلسلے میں حجت بازی پر اتر آتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, شیطان جیسا گمراہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے, علم نہیں ہے لیکن حجت کرنے کا شوق ہے. وہ دیکھتے نہیں کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں, وہ دیکھتے نہیں سامنے والا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے, ان کو شوق ہوتا ہے حجت بازی کا, وہ حجت کرتے ہیں اور غالب آنا چاہتے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, وہ علم کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, وہ جہالت میں ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنی جہالت کے علاج کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے, آدمی جہنمی بن جاتا ہے, کبھی حق قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے. تو پہلا سبب آپ نے دیکھا سچائی کے حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہونا, دوسرا سبب آپ نے دیکھا جہالت پر مطمئن ہو جانا, بولنا ہاں ہم جاہل ہیں ہم کو جاہل ہی رہنا ہے, ایسا آدمی سیدھے راستے پر نہیں آ پاتا ہے. تیسری چیز, دعوت دینے والے کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس پر جھوٹی تہمتیں لوگوں نے لگائی اس کو قبول کر لینا. کہ دائی کے بارے میں ایک انسان آپ کے پاس آئے کہ دیکھیے یہ دین اللہ کا, یہ قرآن کی بات ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس کو مانو جنت میں جاؤ گی. اب اس کے بارے میں سوچنا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ اولیاء کا دشمن ہے, یہ گستاخ رسول ہے, یہ اماموں کو نہیں مانتا ہے, بدگمانی. تحقیق کبھی کیا نہیں, دیکھ تو کیا بولتا, ذرا بول تو صحیح, کبھی نہیں. اپنے دل سے یا کسی اور نے آ کے کان میں بول دیا, دیکھا یہ گمراہ لوگ ہیں تو اس کو بھی گمراہ کر دیں گے. دوسروں کی تہمتوں کا شکار ہو جانا, دوسروں نے جو جھوٹی باتیں گھڑ کے دائی کے بارے میں بول دی اس میں آ جانا, یا خود اس کے بارے میں غلط سوچنا, اس کی نیت معلوم نہیں کیا ہو سکتا یہ ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہو, بدگمانی اس کے بارے میں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سچی اور اچھی شخصیت زمین پر گزری ہے؟ آپ سارے انسانوں میں سب سے کامل, اللہ کے سب سے مقرب بندے, کامل اخلاق والے, علم و عمل کی اور کردار کی اونچائی کو پہنچ جانے والے. مشرکین کیا کرتے تھے, جب بھی لوگ کوئی باہر کے قبیلے کے لوگ سفر کر کے مسافر کچھ آتے, کارواں کوئی آتا, ان لوگوں کے پاس جاتے, کہتے یہ جادوگر ہے, یہ جادوگر ہے, کسی سے کہتے یہ پاگل ہے, کبھی کہتے یہ شاعر ہے, کبھی کہتے کاہن ہے, کبھی کہتے اس نے ہمارے رشتوں میں پھوٹ ڈال دی, اس نے ہمارے اندر جھگڑے لگا دیے, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اب کچھ لوگ تھے جو سمجھدار تھے, وہ کہتے نہیں ہم خود چیک کریں گے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور مسلمان ہو گئے. لیکن کچھ لوگ کیسے تھے, ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, اچھا ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے, نہیں مانتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں, کبھی آپ کی بات سنی نہیں, اور اسی طرح سے گمراہی میں پڑے رہے, اسی پر مر گئے اور جہنم رسید ہو گئے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے ہم سنیں گے. طفیل ابن عمرو الدوسی صحابی آئے, ان کو کان میں کپاس ڈال لی, بتا دیا لوگوں نے یہ غلط آدمی ہے, کان میں کپاس ڈال دی. بعد میں سوچا میں سمجھدار آدمی ہوں, میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں, اتنا ہلکا تو نہیں ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی بولے اس کے پیچھے چلا جاؤں گا. کان میں سے کپاس نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ذرا سنیں گے تو اسے کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھتے, کیا یہ بولنا کیا ان کا. جب سنا تو واقعی دل میں بات اتر گئی, اللہ کی بات اتنی پاورفل ہے کہ آدمی کا دل چھین لیتی ہے اسے. جب سنا تو بالکل مان لیا, دل میں بات پیدا ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے, گھر میں گئے اور حق قبول کر لیا. کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سماج کے اثر سے جھوٹی باتوں کو, تہمتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی بات خود سنی. جب خود سنی تو پھر دل میں بات آ گئی. آدمی اتنا بھی کمزور اور پست ہمت نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہم کو سننا بھی نہیں ہے. آدمی سنے تو صحیح, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہیں مانے, غلط لگتا ہے نہیں مانے, لیکن اگر صحیح لگتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیسے لوگ اہل حق کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب وہ بن جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں دعوت کے سلسلے میں اور یہ بدگمانی ان کے لیے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اَفَلَا تَتَّقُونَ, تم ڈرتے نہیں ہو, تم شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ, تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے بڑے عہدے پہ لوگ تھے, مالدار سردار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہے, تم اس کی بات مانو گے؟ تمہاری طرح ایک آدمی ہے. يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ, اس کی نیت کیا ہے معلوم؟ یہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر کے تمہارے اوپر اپنی فضیلت جتانا چاہتا ہے کہ تم کو سب کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, تم میں بڑا بننا چاہتا ہے کہ تم اس کی بات ماننے لگو اور اس کے ماتحت ہو جاؤ, تم اس کے انڈر میں آ جاؤ. تمہارے اوپر باسنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, تمہارا سردار بننے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ اپنی بات پیش کر رہا ہے تاکہ تم اس کے ماننے والے بن جاؤ. نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ ہے اس کا. یرید ان یتفضل علیکم, یہ تمہارے اوپر اپنی برتری جتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے یہ علم, تم میری مانو. یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پابند بن جاؤ, تم کو چھوٹے کر کے یہ بڑا بننا چاہتا ہے. بدگمانی, اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس لیے نہیں آتے ہیں, اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جائیں. لیکن ایک آدمی کی اگر سوچ ہی غلط ہو جائے تو دائی کی بات اس کو الٹی دکھائی دینے لگتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے 950 سال دعوت دے رہے ہیں, لیکن ان کی عقلوں میں کیا آ رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سردار بن جائے اور ان کو کنٹرول کریں. تو کہا اس لیے مت مانو ان کی بات کو, ان کی بات کو مت مانو. فرعون کا حال آپ دیکھیے, فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام گئے تاکہ ہدایت پر آ جائیں, جہنم سے بچ کے جنتی بن جائیں, لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قالوا ہذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلہ. کیا کہنے لگے فرعون اس کے ساتھی؟ یہ جو لوگ ہیں دونوں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, ہذان لساحران, یہ دونوں جادوگر ہیں, اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بلبوتے پر تم کو تمہاری زمین سے باہر نکال دیں. یہ جادوگر تم کو مصر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو تو حکم یہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ, لیکن انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا کیا, یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری حکومت سے نکالیں, تمہاری حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تمہاری سرداری پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تم کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے موسیٰ آیا ہے. اب کئی لوگ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور دین کی بات قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. کئی کتابیں اہل حق کے بارے میں لکھ کے گمراہ کہ دیکھو یہ لوگ گمراہ ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, گستاخ رسول ہیں, اولیاء کو نہیں مانتے ہیں, اماموں کو نہیں مانتے ہیں, دیکھو ان کے نزدیک ماں سے نکاح بھی حلال ہے, دیکھو ان کے نزدیک منی بھی کھانے لائق ہے, نعوذ باللہ. اس طرح کی کتنی جھوٹی باتیں ہیں جو اہل حق کے بارے میں کئی لوگ اپنی نادانی میں لکھ کے پھیلا دیتے ہیں, اور کئی بھولے بھالے لوگ بےچارے اس کے اثر سے متاثر ہو کر اس بھنور میں پھنس جاتے ہیں, نکل نہیں پاتے اس میں سے, ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ایک آدمی کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے. قبر میں کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. حشر میں کوئی آئے گا اس کے ساتھ کھڑے رہنے کو؟ کوئی نہیں. جب قبر میں اپنا معاملہ خود ڈیل کرنا ہے, جب حشر میں اپنا معاملہ خود ڈیل کرنا ہے, دنیا میں بھی اپنا معاملہ خود طے کرے. اللہ نے عقل کیوں دی؟ اس لیے دی کہ گلے میں پھندا ڈال کے کسی کے ہاتھ میں رسی دے دے؟ اس لیے نہیں دی. اللہ نے عقل اس لیے دی کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور خود سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کا, اپنی آخرت کا فیصلہ کرے. تو کئی لوگ ہیں جو جھوٹے پروپیگنڈے میں کیا ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں, اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات حق کے رد کرنے پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے, دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. تو یہ تیسری وجہ ہے. نمبر چار, اپنی طرف سے کچھ بھی اصول بنا لینا اور ڈیمانڈ کرنا اگر ہمارا یہ اصول ہے اس کے حساب سے تم دعوت لاؤ گے تو ہم مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. کئی لوگ ہیں حق کو کیوں نہیں مانتے ہیں, کچھ لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے ہم کو تم کرامت کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے. کرامت نہیں کیے گا مطلب تم حق پہ نہیں ہے, آپ پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر ہاتھ نہیں جلا تمہارا تو ہم مانیں گے, آسمان سے ایسا کر کے بتاؤ ہم کو, جنات بتاؤ ہم کو, فرشتے بتا دو ہم کو. لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنی شرائط طے کرنا, سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے بخاری میں بتائیں گے تو مانیں گے. ارے بھائی کسی بھی حدیث کی کتاب میں آ جائے, کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو, کیوں بخاری نبی کی اور مسلم نبی کی نہیں, ابو داؤد نبی کی بات نہیں ہے. ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحیح بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی بھی کتاب میں ہم مانیں گے, بشرطے کہ وہ کیا ہو, معتبر بات ہو. ہم تو ان لوگوں میں ہیں دیوار پر بھی اگر صحیح بات لکھی ہوئی ہے قل ہو اللہ احد, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا پوچھیں گے کون لکھا ہے؟ ہاں اگر اپنے والوں نے لکھا ہے تو صحیح, نہیں تو نہیں. ایسا ہے نہیں, صحیح بات کوئی بھی بولے, صحیح بات کوئی بھی بولے. تو اپنی طرف سے شرطیں بنانا اور اس شرط کی بنیاد پر حق کو قبول کرنا یا رد کر دینا یہ بھی جہالت کا سبب ہے, اور یہ حق کے نہ ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مشرکین کا کیا ماننا تھا, اللہ نے مشرکین کا قول ذکر کیا, وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. مشرکین کیا کہتے تھے, ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس بہت مال ہے, ہماری اولاد ہماری میجورٹی ہیں, ہم کو عذاب تھوڑی ہو سکتا ہے, یعنی ہم جنتی ہیں. کیوں جنتی؟ اللہ کے فیورٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دیکھو اللہ نے مال کتنا دیا, اولاد کتنی دی, ہماری میجورٹی ہے. تو میجورٹی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو مال نہیں دیتا, ہم کو اچھی اولاد نہیں دیتا, ہم کو اتنی ساری اولاد مال کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا, دنیا کی زیب و زینت اللہ نے ہم کو دی ہے, ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی عقل سے حق اور باطل کے لیے فیصلے کرنا شروع کرنا. آج بھی کتنے لوگ ہیں, اگر یہ غلط ہوتا, اتنے سارے لوگ دنیا میں سب مانتے سب کے پاگل ہیں, ارے بھائی سب پاگل ہیں تو ہم کو کیا معلوم. آپ بتائیے ایک پاگل خانے میں ایک پاگل کہے اتنے سب لوگ پاگل ہو سکتے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہم کو پاگل بول رہا ہے, اتنے سب لوگ ہیں, سب سے پوچھئے پاگلوں سے آپ, پاگل ہے تو؟ میں پاگل نہیں ہو سکتا, پاگل کون ہے؟ دیکھو یہ ڈاکٹر پاگل ہے, میں کان میں ڈالا کچھ, دیکھو اس کے کان میں ڈالا ہوا ہے, پاگل اس کو بولیں گے لوگ. تو پاگل خانے میں ڈاکٹر پاگل دکھائی دیتا ہے پاگلوں کو, ہے کہ نہیں؟ تو ایسا حال ہوتا ہے. تو ایک آدمی صحیح ہے غلط ہے فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنا پڑے گا, تبھی بات صحیح معلوم پڑے گی کیا ہے صحیح. تو مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم مال دولت والے ہیں، ہماری اتنی بڑی میجورٹی ہے، ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے پاس عذاب کے لائق نہیں ہیں، ہم کو اگر اللہ ناپسند کرتا تو اللہ دنیا میں ہم کو مال دیتا نہیں۔ تو ان کی عقل میں کیا تھا کہ اگر دنیا میں اللہ دے رہا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے گا، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے رہا۔ کئی لوگ ہیں بولتے اگر ہم یہ کرتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے، ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو سزا دیتا، ہم غلط ہوتے تو ہم کو ایسا ایسا ہوتا۔ تو کئی لوگوں کو ایسا لگتا، ان کا اپنا، ان کی اپنی عقل ہے، اللہ دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں، جو سیدھے راستے پر جانا چاہے سیدھے راستہ کھلا ہوا ہے، جو غلط راستے پر جانا چاہے غلط راستہ کھلا ہوا ہے، کبھی اللہ سزا دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے۔ اتنے سال تک، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکہ میں، بتائیے اللہ نے عذاب بھیجا مکہ میں؟ نہیں۔ لیکن مدینہ میں جب جنگ بدر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل اور اس طرح کے جتنے تھے، سب کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کر دیا، قتل کرا دیا۔ تو اللہ جب چاہے پکڑے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو لوگ ستاتے رہے، عذاب آیا 950 سال تک۔ تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آنا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے۔ دنیا میں مال و دولت اور سب کچھ مل جانا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ وہ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ سے کہتے تھے ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہم کو زمین سے چشمہ نکال کے نہ بتاؤ، ہم کو زمین سے تم چشمہ نہر نکال کے بتاؤ تو ہم ایمان لاتے ہیں، کر کے بتاؤ ذرا ہم کو، عرب کے ریگستان میں سے پانی نکال کے بتاؤ ہم کو تو ہم ایمان لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یا پھر تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے، تمہارے پاس ایک باغ ہونا چاہیے۔ کیسا باغ؟ کھجور کے پیڑ ہوں جس میں، اور انگور ہو جس کے اندر، اور وہ باغ کے بیچ میں سے ہم کو ایک نہر نکال کے بتاؤ تم تو ہم مانیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اگر ہم نہیں مانے تو اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، آسمان سے آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ایک کام کرو اللہ اور فرشتوں کو لا کے دکھا دو ہم کو تو ہم مانیں گے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہمارے سامنے اللہ کو پیش کر دو، ہمارے سامنے فرشتے لا کے دکھا دو تو ہم مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر ایسا ہو کہ تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ او ترقى فی السماء، یا پھر تم آسمان میں اوپر جا کے ہم کو ہمارے سامنے جا کے دکھاؤ۔ ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے۔ قرآن کو لوگ کیا بولتے تھے؟ منتر۔ یہ جادوگر یہ منتر پڑھتا ہے، کاہن نہیں منتر پڑھتا ہے، یہ تمہارا منتر ہے۔ ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ تم آسمان سے کتاب آتی ہوئی ہم کو نہ دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی آپ ان سے کہو جواب میں سبحان ربی، میرا رب ان ساری برائیوں سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ ہر مانگنے والے کے مطالبے کو پورا کرے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ لوگوں کی خوشامد کرے کہ وہ ایمان والے بنے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری، مانو گے تمہارا فائدہ ہے۔ سبحان ربی، میرا رب ہر برائی سے پاک ہے اور جاہلوں کے مطالبے پورے کرنے سے کیا ہے وہ بہت اونچا ہے۔ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے، میں یہ سب میں نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو کرے گا، میں رسول ہوں، میرے ذمہ پہنچانا ہے۔ اے نبی آپ کہو میں تو بس ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہر تمہاری ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے، کرامت ہونا چاہیے، ان کے پاس کرامت نہیں کا مطلب یہ غلط ہے، تو کیا جھوٹی کرامت بنا کے پیش کریں، کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی کرامتیں بنا بنا کے عہدے لے لیے اور کیا کچھ نہیں لے لیے، بعد میں معلوم پڑتا ہے دھوکے باز تھا، پھر پبلک بہت مارتی اس کو۔ कोई कैंची वाले बाबा है कि नहीं, ऑपरेशन करके पेट में से ये निकाल रहे वो निकाल रहे, कैंची दो दो कैंची। तो ये इस तरह की कई झूठी बातें होती हैं जो लोग थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ बनते हैं, लेकिन हमेशा बेवकूफ नहीं बन सकते, एक ना एक दिन भ्रम टूटता है। एक आदमी करामत बताओ तो मानेंगे, जाहिल आदमी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने कहा कि लैथ इब्न साद कहते हैं कि अगर कोई आदमी मेरे सामने अगर पानी पर चले तो भी मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। यानी कोई आदमी अगर बिदाती है और कुरान और सुन्नत पर नहीं है तो जब तक कि उसका हाल ना देख लें वाकई वो किस रास्ते पर है, चाहे वो पानी पर चले उसकी बात हम नहीं मानेंगे। इमाम शाफी ने कहा इन्होंने छोटी बात कही, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर हवा में भी उड़े तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा जब तक कि उसके हाल को देख ना लूं कि वो कुरान सुन्नत पे है कि नहीं है। तो करामत से कोई सही साबित नहीं होता है। आप बताइए मूसा अलैहि सलाम के सामने जादूगरों ने लाठियां डाल दी, रस्सियां डाली, साहब बने कि नहीं बने, तो क्या इससे नबी मान लेंगे उनको? तो कोई आदमी कोई अजीब गरीब चीज दिखाया उससे वो सही हो जाता है क्या? नहीं होता है। अजीब तरीन सबसे अजीब चीज ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिशात छोड़ के अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे आ जाए, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पर आ जाए, वो कुरान और सुन्नत पर आ जाए। सबसे अजीब बात यह है, सबसे मुश्किल बात यह है। मनमानी करना बहुत आसान है, जो दिल में आए करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी मनमानी को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर देना ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे बड़ी करामत ये है। सबसे बड़ी करामत क्या है? यही है। इसीलिए उलमा ने कहा कि अल इस्तिकामतु फौकल कराम, कि इस्तिकामत दीन पर जमना ये करामत से ऊपर है। क्यों? इसलिए कि करामत तेरे दिल की चाहत है और तेरा दीन पर जमना अल्लाह की चाहत है। तू चाहता है ना कुछ तो करामत मेरी हो जाए ताकि मेरा नाम हो जाए। लोग बोले क्या बड़े बाबा ये डालते नमक बनता मीठा, तो करामत है। तो इसमें इसकी चाहत होती है कि मुझको बड़ा मर्तबा मिले, लोग मुझको जाने, मैं करामत बाबा हूं। लेकिन दीन पर जमना ये अल्लाह की चाहत है, अल्लाह चाहता है ये दीन पर जमे, चाहे करामत हो या नहीं हो। तो इसलिए याद रखें ये चौथी चीज है जो लोगों को हिदायत पर आने में रुकावट बनती है, कि लोग चाहते हैं कि हमारी डिमांड दाई पूरी करे, हमको ऐसा करके बताओ, हमको ऐसा करके बताओ। ये किताब में बताएंगे तो मानेंगे, कुरान में बताएंगे तो मानेंगे, कुरान में है कि हाथ कैसा बांधने का बताओ, नहीं है ना फिर हम नहीं मानते। अरे तुम्हारी मनमानी पूरी करने के लिए हम आए हैं, अल्लाह की बात हो, रसूल की बात हो, किसी भी किताब में हो, मोतबर बात हो, उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो कुरान में हो या नहीं हो। यानी एक एक इंसान ही कहे भाई हमको बताओ हाथ का बांधने का, कुरान में ही बताओ। कल को कोई आदमी कहेगा सूरह फातिहा में ही बताओ तो मानेंगे हम। यानी ये अपने हिसाब से तय करता है कि किसमें बताए, हमको मानना क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह की मानो, कुरान की किसी भी सूरत में हो, कुरान में कहीं भी हो मानो, सूरह बकरा में हो, सूरह निसा में, कहीं भी हो मानो, हदीस में हो, किसी भी हदीस की, बुखारी में हो, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्न माजा, किसी भी किताब में हो, लेकिन बात मोतबर हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई झूठी बात ना हो। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। तो ये अपनी तरफ से पैमाने बनाना हक की कबूलियत में रुकावट बनता है। नंबर पांच, जो ये बहुत बड़ी वजह है, घमंड और जिदबाजी, घमंड में आ जाना आदमी, हम सैयद हैं, हम किसकी सुनते नहीं, ये पिंजारी है, ये फुलाना है, ये तो खान है, ये सैयद नहीं है, ये शेख है, हम सैयद हैं, हम किसी के आगे, हम तो क्या है, बड़े बड़े खानदान के लोग हैं, मैं कंपनी का मालिक हूं, ये चपरासी है, चपरासी अल्लाह के आगे तू चपरासी से भी कम है, अल्लाह की बात बोल रहा हो, अल्लाह की बात बोल रहा हो, चपरासी बोले या कोई भी बोले, कोई चमार भी अगर रब्बुल आलमीन के बोले उसकी बात माननी पड़ेगी, और चमार होना कोई छोटी चीज नहीं है, हलाल कमाना सबसे बड़ी चीज है, चाहे कुछ भी काम करे आदमी, और बड़े से बड़े ओहदे पर है, चोरी डाका और झूठ बोल के कमा रहा है, ये चमार से भी जलील है। पर अगर कोई चमार भी हलाल कमा रहा है वो इज्जत वाला है, कोई ओहदा कम होता है, कोई काम अगर हलाल है तो वो इज्जत वाला है, चाहे झाड़ू मारना क्यों ना हो, इज्जत वाला काम है वो। नबियों ने बकरियां चराई है, नबियों ने बकरियां चराई है, नबी जो काम करे उसको इज्जत मिल जाती है, जो काम नबी करे वो इज्जत वाला हो जाता है। तो आप देखें कि कोई आदमी कभी खानदान की वजह से, कभी डिग्री की वजह से, कभी नसब की वजह से, कभी किसी और वजह से, माल और दौलत की वजह से अकड़ में आता है, और अगर उसके मर्तबे से कमतर कोई आदमी उसको वो बात बताए नहीं मानता उसको, हम क्यों माने। बाद औकात उम्र एक मुसीबत बन जाती है कि हमने क्या धूप में सफेद किए, ये कल का लड़का आके हमको बता रहा है, हमारे सामने इसकी फाली बदली जाती थी, बोलते ना लोग, और बाजू का घर के लोग भी अपने बोलते हैं ऐसा, अरे चल बहुत आया, हमारी गोद में पेशाब करता था तो अब हमको समझाने लगा थी, हमको समझा रहा है। तो इस तरह से जो है बाज औकात उम्र भी एक मुसीबत बन जाती है कि आदमी अपने से कम उम्र वाले की बात को नहीं मानता है, ये छुकरांदा है, ये छल लड़के लड़के हैं, इनकी क्या मानने का, आदमी बोलता है लड़कों की क्या मानना है। बच्चा भी अगर कोई हक बात कहे मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कहे कि आपके पीछे इतना बड़ा धब्बा लगे हुआ है, ए बच्चा है, ठीक है जाओ, है कि नहीं, बच्चा भी सही बोले मानना पड़ेगा। तो हक बात कोई भी कहे माने, लेकिन बाज़ औकात एक आदमी किसी न किसी बड़ाई में जी रहा होता है, वो किसी को अपने से कमतर समझता है, उसकी बात नहीं मानता है। बाज़ औकात आदमी कहता हमने 8 साल मदरसे में क्या किए, अरे हमको क्या मालूम, हम तुम्हारे पीछे थोड़ी थे, 8 साल आपने पढ़े होंगे अच्छी बात है, अब उस सवाल का जवाब हमसे पूछ के आप अपने बारे में ज्यादा जानते, आपके और अल्लाह के बीच में है भाई, हमारे इल्म में नहीं आपने क्या किया, लेकिन आप जो बात करोगे उससे समझ में आएगा कि आपने क्या किया। ये बात तो सही है जो हम पेश कर रहे हैं, अगर सही है तो आपने 8 साल जो भी किया आपको मानना पड़ेगा, चाहे पढ़े नहीं पढ़े, खेले कूदे जो भी किए, उससे इसका क्या ताल्लुक है। बाद औकात एक आदमी आलिम होता है और उसके सामने हक आता है, वो इस वजह से भी नहीं मानता है, तो छोटा है इसकी गैर आलिम की बात को मैं मान लूंगा, लोग बोलेंगे तो आलिम से ज्यादा इसको मालूम था। आदमी हक के मानने से छोटा नहीं होता है, हक के मानने से बड़ा हो जाता है। लोगों की निगाह में छोटा हो जाए चलेगा, अल्लाह के यहां छोटा नहीं होना चाहिए। एक आदमी लोगों की निगाह में हक मान के छोटा हो जाए लेकिन अल्लाह के यहां इज्जत मिले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आदमी लोगों को देखकर हक को नहीं माने, क्यों, मेरी इज्जत घट जाएगी और अल्लाह के नजदीक जलील हो जाए, जहन्नमी बन जाए, कितना कितना महंगा सौदा किया उसने, क्या चीज के लिए तैयार हो गया वो। तो ये बहुत बड़ा सबब है कि एक आदमी घमंड की वजह से हक नहीं मानता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हमारी निशानियों को झुठलाया और उन दलीलों के मुकाबले में, निशानियों के मुकाबले में घमंड में आ गए, तकब्बुर किया, उलाइका असहाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नमी लोग हैं और ऐसा ऐसा नहीं, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये जहन्नमी लोग और जहन्नम में कब तक रहेंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो अल्लाह की तरफ से आने वाली बात को, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेना चाहिए, हक बात को मान लेना चाहिए, और घमंड की वजह से आदमी नहीं मानता है। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ثم ارسلنا موسى واخاه هارون الى باياتنا وسلطان مبين, हमने अपनी निशानियों के साथ और खुली दलीलों के साथ मूसा को और हारून को भेजा, الى فرعون وملئه, फिरौन के पास और उसके मला, उसके लीडर और जो भी वजीर वगैरह थे, सरदार थे, उनके पास हमने भेजा, दोनों रसूलों को भेजा। فاستكبروا وكانوا قوما عالين, तो वो घमंड में आ गए और वो बड़ी घमंडी कौम थी। فكانوا قوما عالين, बड़े तकबर वाले लोग थे, कौन, फिरौन और उसके साथी। क्या कहा उन्होंने, فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون, फिरौन ने क्या कहा और उसके साथियों ने क्या कहा, क्या हम ऐसे दो आदमियों की बात मान लें जो हमारी तरह दो इंसान हैं और इनकी कौम तो हमारी गुलाम है, हम गुलाम कौम के आदमी की बात माने, नहीं मान सकते हम लोग, ये गुलाम कौम के लोग हैं, हम इनकी बात नहीं मान सकते, सही बात बोलें तो भी नहीं, नहीं, क्या हम ऐसे दो आदमियों की बात मान लें जो हमारी तरह इंसान हैं और जबकि इनकी कौम भी हमारी गुलाम है, فکذبوہما فکانوا من المہلکین. اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے جھٹلا دیا, جب انہوں نے جھٹلا دیا تو ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا اس کو. بعد میں اینڈ میں کہنے لگا, جب عذاب دیکھ لیا تو کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. آپ مان کے فائدہ نہیں ہے, اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد پھر آدمی کتنا ایمان لائے. اللہ نے خود کہا الآن وقد عصیت من قبل, اب بھی اب مانتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں مانتا تھا. ڈبو دیا اللہ نے اس کو. تو ایک آدمی جو ہے گھمنڈ کی وجہ سے بھی, بڑائی کی وجہ سے بھی حق کو نہیں مانتا, اور یہ بہت ہی ذلت کی چیز ہے. چھٹی چیز, خواہشات کی اتباع کی وجہ سے آدمی نہیں مانتا ہے, لالچ کی وجہ سے. دنیا کی گدی, دنیا کا مال, دنیا کے عہدے, اور کبھی موج مستی. بتایا بھائی یہ بدعت ہے مت کرو, ارے بہت مزہ آتا ہے اس میں, جلوس نکالنے کتنا مزہ آتا ہے. یہ تو بھائی ہماری بندی بن کی ہے, ہماری جلیبی بن کی ہے, ہماری مٹھائی بن کر دیے, ہمارا گھومنا پھرنا یہاں جا رہے وہاں جا رہے, یہ درگاہ پہ وہ درگاہ پہ, سب بند کر رہے ہیں ہمارا, اس ہماری ساری موج مستی بند کر دے رہے ہماری. تو کئی لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ کیسا روکھا روکھا دین, سادہ سادہ, پھیکا پھیکا, سیدھا سیدھا. ہم کو تھوڑا ایسا کلرفل دین چاہیے, لائٹنگ لگ رہی ہے اس کی, میٹھا کھانے مل رہا, مرغے کٹ رہے ہیں, تھوڑا اچھا لگتا ہے. بعض اوقات آدمی خواہشات کی وجہ سے بھی حق نہیں مانتا ہے, کہ اگر وہ اس کو مان لے گا تو خواہشات پر کیا ہوگی, روک لگ جائے گی, من مانی ختم ہو جائے, مزے ختم ہو جائیں گے, لذتوں سے محروم ہونا پڑے گا. مان لیں گے سب رک جائے گا, اس لیے بھی آدمی نہیں مانتا. سارے کلر ہمارے کیا ہو جائیں گے, بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گے پورے. تو آدمی نہیں مانتا ہے, نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے, جس نے اپنی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا, جانتا ہے وہ لیکن گمراہ ہو گیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اس کے کانوں پر مہر لگا دی, اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اب اللہ کے بعد اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم غور کیوں نہیں کرتے. کہ ایک آدمی کو بعض اوقات علم ہوتا ہے, اس کی سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح ہے, لیکن وہ خواہشات کی وجہ سے, مزوں کی وجہ سے, لذتوں کی وجہ سے سوچتا ہے کہ اگر میں نے کیا تو میری لذتیں لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا, اس لیے سچائی کو نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی چاہتوں کو اپنا رب بنا لیا, اپنا معبود بنا لیا ہے. اس کا خدا اللہ نہیں ہے, اس کا خدا اس کی چاہتیں ہیں, اس کی خواہشات ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا سورہ البقرہ میں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, جو میں نے نازل کیا ہے, جو تمہارے پاس کتاب ہے تورات, یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے, اس پر ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, جو میں نے نازل کیا اس قرآن پر ایمان لے آؤ, جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور اس کتاب کا سب سے پہلے انکار کرنے والے تم تو نہ بنو, تم اس کا انکار کرنے والے مت بنو سب سے پہلے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں پر تھوڑی سی قیمت نہ لو. وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ, اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہود کا کیا معاملہ تھا, عربوں میں عزت تھی ان کی, لیکن عہدہ چلا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں, کیونکہ ہمارے پاس پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, اب سب ادھر پوچھنے کے لیے جائیں گے, پھر سارا عہدہ ہدیے اور حکمرانی سب نکل جائے گی. تو یہود نے کیا کیا, کہا یہ نبی وہ نہیں ہے, ایک نبی آنے والا ہے لیکن یہ نہیں ہو, تاکہ ان کی سرداری قائم رہے, ان کے ہاتھ میں پورا پاور باقی رہے. آپ دیکھیے, یعنی یہ ساری مصیبتیں انسانیت کی. تو یہ چھٹی وجہ ہے نہ ماننے کی, کیا وجہ ہے, خواہشات کی اتباع کی وجہ سے حق کو نہیں ماننا, کہ لذتوں سے آدمی محروم ہو جائے گا. نمبر سات, کبھی دنیا کا مال و دولت کے کھونے کا ڈر, اور کبھی سامنے کسی قوم کے طاقتور ہونے کا ڈر کہ اگر حق مان لیں گے تکلیف میں آ جائیں گے, بڑا پریشانی آئے گی, حق ماننے کے بعد رشتے داروں میں اجنبی ہو جائے گا, لوگ بیٹیوں کی شادیوں میں نہیں آئیں گے, رشتے نہیں ملیں گے, دکانداری پہ آنچ آئے گی, کوئی خریداری نہیں کرے گا, بائیکاٹ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے لوگ مار پیٹ بھی کریں, عزت جائے گی, کئی لوگ ساتھ میں بیٹھنے والے اٹھ کے چلے جائیں گے, کوئی بیٹھے گا نہیں ساتھ میں, اکیلا پڑ جاؤں گا, عزت جائے گی, مال جائے گا, تکلیف آئے گی, پریشانی آئے گی, اور معلوم نہیں کیا کیا تکلیف ہو. تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کو نہیں مانتا ہے, تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے. لیکن دنیا کی تکلیف دنیا تک ہے, انسان کی تکلیف انسان کی تکلیف ہے, اللہ کے پاس کی تکلیف اس سے بڑی ہے. ایک آدمی حق کا انکار کر کے لوگوں کی تکلیف سے بچ سکتا ہے, اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے. تو وہ آدمی چھوٹی تکلیف کی وجہ سے بڑی تکلیف کو مول رہا ہے, چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, کتنا ناسمجھ انسان ہے. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ماننے پر آنے والی تکلیفوں سے بھی اس کو بچائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمنوں کی تکلیف سے بچا سکتا ہے, لیکن اگر اللہ تکلیف دینے پر آئے سارے لوگ مل کے بچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو کتنی انہیں نادانی کی بات ہے کہ ایک انسان دنیا کی مال و دولت اور رشتے داریاں اور دشمن کی تکلیف سے ڈر کر حق کو نہ مانے, کتنی ناسمجھی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں, باؤنڈری پہ رہ کے دین پہ چلتے ہیں. کیوں؟ بھاگنے کا وقت آیا تو باؤنڈری پہ کہ بھائی تھوڑے ایک دم ادھر رہو, اور جب وقت آ گیا نکل جاؤ ادھر دور دور سے. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر کوئی راحت پہنچتی ہے خیر پہنچتی ہے تو مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں, انقلب علی وجہ, الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں, منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے, کھلا ہوا خسارہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی دنیا میں راحت دے, دین پر چلنے میں خوش ہو جائے, چلو اللہ کی طرف سے آ رہا, مال میں تجارت میں برکت آ رہی ہے, صحت اچھی مل رہی ہے, سب اچھا اچھا چل رہا ہے, تو دین پہ چل کے ایسا ہو چلو بہت اچھا ہو گیا اللہ نے دیا. لیکن پریشانی اگر دین پر آئے کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا, یہی غلط دکھ رہا ہے, بھاگ جاؤ واپس. ہوتا ہے نا کئی لوگ بولے جب کنڈے کرتا تھا, کندوری کرتا تھا, نیاز کرتا تھا, فاتحہ دیتا تھا, سب اچھا چلتا تھا, جب سے چھوڑ دیا بچہ بیمار ہے, تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے, تو کیا یہ صحیح تھا کہ کیا تھا؟ آدمی واپس الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. کبھی رشتے دار دین پہ چلنے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں, کبھی دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کچھ پریشانی آتی ہے, آدمی ان پریشانیوں سے ڈر کے بولتا بھائی تمہارا حق تمہارے پاس رہو, تمہارا حق تمہارے پاس رکھو, ہم کو نہیں چاہیے, بھائی ہم کو سب سے رشتہ رکھنا ہے, ہم کو لوگوں میں بے عزت نہیں ہونا ہے, ہم دیکھیں گے اللہ سے اپنا معاملہ دیکھ لیں گے. آدمی نہیں مانتا ہے حق کو, انکار کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں جو ابتدائی مرحلے میں بعض اوقات مان لیتے ہیں, لیکن جب پریشانی ان پر آتی ہے تو ان پریشانیوں کی وجہ سے پھر انکار کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دم کھل کے انکار کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مانا تو ہم سب لوگوں میں پریشان ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دنیا کی پریشانی سے ڈر کے بھی بعض اوقات آدمی حق کا انکار کرتا ہے. قیامت کے دن کا منظر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ طاقتور لوگوں سے ڈر کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا. سورہ سبا میں اللہ نے ذکر کیا ہے, آیت نمبر 31 سے 33 تک آپ پڑھیے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اور کاش کہ اے نبی آپ وہ وقت بھی دیکھ لیتے جب ظالم یعنی حق کا انکار کرنے والے ظالم اللہ کے آپ کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے, ان کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ, اور بعض بعض کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا, جو لوگ کمزور طبقہ تھا, ڈرپوک قسم کے غریب اور پسماندہ لوگ تھے, وہ لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے, مالدار سردار ان لوگوں سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین, اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم ایمان والے ہوتے, اگر تمہارا ڈر نہیں ہوتا, اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان لے آتے, ہم ایمان والے ہوتے, تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے, تم سے ڈر کے ہم ایمان نہیں لائے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا, اور یہ جو سردار تھے, یہ جو بڑے لوگ تھے, یہ ان چھوٹے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ انحنو صددناکم, ہم نے روکا تم کو حق سے, تم کو ہم نے روکا تھا حق سے, عن الہدا بعد جاءکم, ہم نے تم کو ہدایت کے آ جانے کے بعد اس سے روکا تھا, بل کنتم مجرمین, بلکہ تم خود مجرم تھے. روکنے والے اور رکنے والے دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بنیں گے. ہم نے تمہارے دلوں پہ تھوڑی روک لگائی تھی, ہم نے تم کو روکا تھا, تم خود نہیں ماننے والے تھے, تم نے خود فیصلہ کیا ماننا کہ نہیں ماننا, ہماری وجہ سے نہیں, ہمارے اوپر ڈالو مت کچھ, ہم پہ مت ڈالو. تو قیامت کے دن سارے ڈر ختم ہو جائیں گے, ایک ڈر باقی رہے گا, اور وہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا ڈر, اللہ کا ڈر ہے. جو یہاں پر جہنم سے ڈر کے برائی سے رک گیا اور اللہ کے دین کو اپنا لیا, وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا, جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے گا. لیکن جو یہاں دنیا سے ڈر کے اللہ کے دین کو منہ دکھا کے پیٹ دکھا کے چلا گیا, ایسا آدمی آخرت میں اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا. تو یہ ساتویں وجہ تھی. آٹھویں وجہ کیا ہے؟ حق کو, ہدایت کو, دین کو, سچائی کو نہیں ماننے کی آٹھویں وجہ ہے باپ دادا کے پیچھے چلنا. کئی لوگ ہیں, آپ ان کے سامنے کہیں بھائی یہ مانو, قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, وہ کہے ہمارے باپ دادا کے پاگل تھے, ہمارے باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے ہم اسی پر چلنے والے ہیں, ہم اپنے باپ دادا کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم ان کو کلنک نہیں لگا سکتے, باپ دادا ہمارے سب کے سب کیا تھے؟ حق پر تھے, ہم انہی کے پیچھے چلیں گے. کتنے لوگ ہیں جو باپ دادا کی وجہ سے دین پر نہیں آ پاتے ہیں, اسی راستے پر چلتے ہیں جو باپ دادا کا تھا. حالانکہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر باپ ان کو بولے بیوی کو طلاق دے دو تو دیں گے, ماں باپ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, بلکہ اگر باپ کہے اپنی پینٹ بدل کے میرا پاجامہ میں اس طرح سے پہن, پاجامہ پہن, پینٹ مت پہن, جینس مت پہن, سنے گا؟ پکنک پہ مت جا, جا رہا ہوں, نہیں سنے گا. باپ دادا کی اپنی خواہشات کے مقابلے میں نہیں مانتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مانتے ہیں. کیا مقام دیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو, اپنے دل کے خلاف باپ دادا کی بات آ جائے ٹھکرا دیتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئے تو باپ دادا کا بہانہ بنا کے اس کا انکار کر دیتے ہیں. بتائیے کئی مرتبہ اپنی زبان سے بولتے ہیں ہمارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے, کتنے لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے, لیکن وہی جب دین کا معاملہ آتا ہے ارے ہمارے باپ دادا کے غلط ہے کیا, یعنی اب عقل آ گئی ان کو, اب عقل آ گئی ان کو. ہم یہ نہیں کہتے ماں باپ کا احترام نہ کیا جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا, علماء کا احترام کرنا چاہیے, لیکن اللہ کے دین سے بڑھ کر ماں باپ نہیں ہے, اللہ کے دین سے بڑھ کر ماں باپ نہیں ہے. ان کی عزت اپنی جگہ, لیکن اللہ کے دین کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے, قرآن و سنت کا علم, اس علم کی طرف آؤ, اور آؤ اللہ کے رسول کے پاس, رسول کی طرف آؤ, اللہ کی کتاب کی طرف آؤ, اللہ کے رسول کی طرف آؤ, جب ان سے کہا جاتا ہے, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کے رسول کی طرف, اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی طرف آؤ, نہیں, ہمارے لیے وہی کافی ہے جو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ اس صورت میں بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ باپ دادا کو کچھ علم نہ رہا ہو اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو تو کیا تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ ہدایت پر نہیں تھے، دین معلوم نہیں تھا کیا ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ علم نہیں تھا، جاہل تھے، تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے؟ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے حق میں رکاوٹ بنتا ہے باپ دادا کی اتباع کرنا، باپ دادا کے پیچھے چلنا اور حق کو نظر انداز کر دینا. نویں وجہ، برے علماء. برے علماء، قوم کے بڑے سردار، برے رہبر، یہ بھی حق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، آگ کا عذاب دیا جائے گا چہروں کو، چہرے جلائے جائیں گے. آپ سوچیں آج اگر چہرے پہ آگ آئے تو کتنی تکلیف ہوگی انسان کو. وہ دن قیامت کا دن جب چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کیا زبان سے نکلے گا جہنمیوں کی، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی ہے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور یہ بھی کہیں گے کیوں نہیں مانی، وہ خود کہیں گے وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے تو بس اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی مانی، فاضلونا السبيل، تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اے ہمارے رب ان کو تو ڈبل عذاب دے، جن کی وجہ سے ہم بھٹک گئے ان کو تو دوہرا عذاب دے. ولعنهم لعنا كبيرا، اور ان پر اپنی طرف سے بڑی لعنت نازل کر، ان پر لعنت ڈال اپنی، کن پر، جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، کون، ہمارے سردار، ہمارے بڑے. کبیرہ کا لفظ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے لیڈر اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ان کے پیچھے ہم چلے تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا. سارے علماء برے نہیں ہوتے ہیں، علماء اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے علماء برے ہوتے ہیں. کوئی بھی عالم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہو، مانتا ہو، منواتا ہو، سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، ایسا عالم بہت بڑا عالم ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے روکے، یہ عالم صحیح ہے نہیں ہے، ایسا آدمی سردار بنانے لائق ہے نہیں. تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم علماء کے خلاف بول رہے ہیں. وہ علماء جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے میں رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ماننے والے بد دعا کریں گے، اے اللہ ہم کو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت ڈال دے. تو یہ نویں وجہ ہے کہ برے علماء اور برے لیڈر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور دسویں اور آخری وجہ، جو کہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے، کہ ایک انسان حق اس کے سامنے آتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ ہی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ حق کو سننے کے بعد بھی ماننے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہے. دل پر جیسے اندھا انسان ہو جاتا ہے، آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر حق اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ایک آدمی حق واضح ہو، اس کا انکار کر دے، پھر دل کو انکار کی عادت ہو جاتی ہے، پھر دل انکار ہی کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، دل پر مہر لگنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کی قوم، ثمود، اس کو ہم نے اپنی طرف سے رہبری دی، حق ہم نے ان کو عطا کیا، اپنی طرف سے سیدھا راستہ ان کو بتایا. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں قبول کیا، پسند کیا، ان کو اندھا پن ہی زیادہ پسند تھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی اپنی. تو یہ اندھا پن جو ہے آدمی کو راستہ دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ منافقین رسول کی بات سن کے بھی ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. ان کو دکھائی دیا سب صحیح ہے اور ظاہر میں زبان سے کہا ہم ایمان لے آئے لیکن دل میں انہوں نے کیا کیا؟ رسول کی بات کا انکار کیا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, اس لیے کہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم, تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, ان کے دل سیل ہو گئے, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. فہم لا یفقہون, تو پھر اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آدمی حق اس کے سامنے آئے اس کا انکار کر دے تو اللہ کی طرف سے سزائے ہوتی کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے, دل پر مہر لگ جاتی ہے, پھر دل سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات حق میں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, کیوں نہیں آتا ہے؟ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے. پھر الٹا سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اب شیطان اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے, سب الٹا الٹا دکھنے لگتا ہے. تو یہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جو حقدار ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے, لیکن جو ہدایت کا انکار کرے پھر گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمحتدین, اور وہ جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے, اس لیے کہ اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اس لیے نبی کے چچا ہیں لیکن اگر اپنے دل کو ہدایت کے لیے نہیں کھولا تو ابو طالب نام ہے لیکن طلب دین کی نہیں ہے, حق کی طلب نہیں ہے, انکار کر دیا جہنم میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا عذاب, سب سے کم ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. اور وہ کیا عذاب ہوگا؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے سر کھولے گا, جیسے برتن ہانڈی جو ہے سالن اس میں کھولتا ہے. ابو طالب کا ایسا عذاب دیا جائے گا. آپ سوچیں کہ دوسروں کو کیسا عذاب ہوگا جن کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا. حق سنا دیکھا آخری وقت میں کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو, میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش تمہاری گواہی دوں گا. کہا کہ نہیں. ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ نہیں, میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں, باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. باپ دادا کا دین کیا کام آیا؟ کوئی کچھ کام نہیں آیا. جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے کوئی بھی چیز سماج باپ دادا یا کچھ بھی اپنائے فلاح پانے والا نہیں ہے. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لے اللہ اس کو قبول کرے گا, جو اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا, چاہے بڑے سے بڑے خاندان کا ہو, چاہے نبی کا بیٹا ہو, نبی کا چچا ہو, اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو. تو اللہ کے نزدیک اصل عزت کے لائق وہ ہے جو اللہ کے دین کی عزت سمجھتا ہے. اللہ کے نزدیک اونچے مقام والا وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقام دے, وہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے, اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.